وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم، صدق الله العظيم. صحبت اہل اللہ کا فائدہ دور سے بھی ہوتا ہے. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، حکیم الامت، مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنایا کرتے تھے کہ سائبیریا میں ایک چڑیا ہے جس کا نام قاز ہے. تو وہ سردی کے زمانے میں، جبکہ سائبیریا کے اندر برف پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس زمانے میں وہاں پر بچے دے کر اور پھر ہندوستان وغیرہ میں آ جاتی ہے، جس کو بعض لوگوں نے مرغابی بھی کہا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہاں سے توجہ ڈالتی ہے اپنے ان انڈوں پر. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب وہ واپس جاتی ہے اپنے ملک میں، تو وہ ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور کی توجہ میں اتنا اثر ہو کہ وہ فاصلے سے توجہ ڈال کر اور گرمی پہنچا کر ان انڈوں میں جان پیدا ہو جائے اور اس میں سے بچے نکل آئے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں اتنا بھی اثر نہ ہوگا کہ ان کی صحبتوں کے سے فاصلے کے باوجود ان کے ایمان کی گرمی سے وہ توجہ سے سننے والے کہ جن کے دل ان کے کان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر کان کے ساتھ دل نہیں لگایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ صفت صحابہ کی ہے کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور اب ہم اطاعت کریں گے. گویا کہ دل کو انہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ لگا دیا. تو باوجود یہ کہ دوری ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ دوری بھی ذریعہ حضوری بن جائے گی. تو اللہ تعالی اپنے کرم سے یہ فقیر چونکہ بیمار بھی ہے، اور داروغہ جنت رضوان نے ہمیں اس بات کی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے گھر سے ہی بیٹھ کر آن لائن خطاب کر لو. اور اللہ تعالیٰ اس آن لائن خطاب کو ان لائن بنا دے، یعنی اہدنا صراط المستقیم کا ذریعہ بنا دے. چند ضروری گزارشات. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ ضروری مضامین عطا فرما دے جو جس سے مجھ کو بھی فائدہ ہو، اور یہاں پر جو حضرات موجود ہیں، یہاں پر میرے سامنے اس وقت علماء حضرات بھی موجود ہیں، مفتیان کرام، علماء، حفاظ اور صلحاء، نیک لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر بھی جو مجمع ہے، اللہ تعالیٰ ان میں بھی، ان حضرات کو بھی، اور سننے والے بھی اور سننے والیاں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہم سب کے لیے ایسا ضروری اور مفید مضمون عطا فرما دے جس سے ہم سب کو فائدہ پہنچے. ایک ضروری مسئلہ ہے زکوٰۃ کے متعلق. زکوٰۃ کی تاریخ کا تعین کرنا، اس میں بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے. عام طور پر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی چاہیے. تو ایک ہے ادائیگی زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی پیمنٹ، زکوٰۃ پے کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور ایک ہے کیلکولیشن آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا. تو زکوٰۃ ادا کرنے میں اگر کوئی آدمی رمضان شریف میں زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن کیلکولیشن کا حساب اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ ایک بچی ہے، وہ بچی جو ہے ابھی نابالغ ہے، لیکن اس کے پاس سونا موجود ہے. دادا، جب تک بچی نابالغ ہے اور اس کے پاس اگرچہ مال موجود بھی ہے، لیکن اس نابالغ بچی پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جس تاریخ کو وہ بالغ ہوگی اب اس تاریخ کے حساب سے اس کا سال شروع کیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے وہ پورے سال میں محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، اب اس تاریخ کے حساب سے اس کا سال دیکھا جائے گا. تو ظاہر بات ہے اگر مان لیجئے ربیع الاول یا ربیع الثانی کی تاریخ ہے تو آئندہ سال بھی پورا ایک سال اس کا چاند کے ہی اعتبار سے کاؤنٹ کیا جائے گا اور حساب کیا جائے گا. لہذا اگر وہ سال اس کے پاس بلوغت کے بعد سے لے کر آئندہ سال تک اس کے پاس جو مال موجود ہے تو اس مال پر پھر وہ آئندہ سال وہ بچی زکات ادا کرے گی. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب ساری زندگی کے لیے اس کی جو زکات کی تاریخ ہے، اب وہ اس کی زکات کی تاریخ ساری زندگی کے لیے وہی ہو گئی، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، یا کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن اسلامی مہینہ، جنوری فروری وغیرہ مہینہ نہیں، اسلامی مہینے سے جو بھی مہینہ ہوگا اس مہینے پہ وہ مہینہ اس کی اب تاریخ بن جائے گی. ایک بات ہو گئی. دوسرا مسئلہ ہے کہ بالغ حضرات کا، یہ تو وہ تھے کہ جس کے پاس بلوغت سے پہلے ہی مال تھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی غریبی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرما دیا. اب وہ مال ضروری نہیں ہے رمضان میں ملے، کسی بھی مہینے میں آ گیا. جیسے مان لے کہ یکم شعبان یعنی شعبان کی پہلی تاریخ کو اس کو مال ملا، مثال ہے کہ 1,00,000 روپیہ اس کے پاس آ گیا، اور وہ 1,00,000 روپیہ اس کے پاس پورے سال موجود ہے. اب آئندہ یکم شعبان کو دیکھا جائے گا کہ وہ 1,00,000 اس کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. تو جب چونکہ پورا سال اس کے پاس موجود تھا تو اگر صرف 1,00,000 ہی روپیہ ہے تو اب اس کی 1,00,000 روپے تاریخ 1,00,000 روپے پر وہ اپنی زکات ادا کرے گا یا کرے گی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اب اس کی بھی ساری زندگی کے لیے فرسٹ آف شعبان یعنی شعبان کی پہلی تاریخ اب اس کی ساری زندگی کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی. اس میں یہ مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سال کسی کے پاس مال نہیں ہے یعنی وہ اس کے ذمے زکات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سال مان لیجئے نل ہو گیا، لیکن اب اس کی تاریخ ساری زندگی کے لیے فرسٹ شعبان رہے گی، یعنی اس شعبان کو نہیں، اگلے سال پھر مال آ گیا، اب اس کو فرسٹ شعبان کو دیکھنا ہوگا. اور اس میں اب آئندہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر ہو گئی، اب اس کے پاس مان لیجئے کہ سال کے بیچ میں کبھی پیسہ آتا ہے کبھی جاتا ہے، تو اب پیسے کا آنا یا جانے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کی تاریخ کا اعتبار ہوگا کہ اس تاریخ کے پاس اس کے پاس کتنا مال ہے. زیادہ چونکہ یہ مسئلہ بہت سینسیٹیو بھی ہے، حساس بھی ہے، اس لیے میں یہاں موجود اور وہاں موجود حضرات اور خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو مہربانی فرما کر علماء اور مفتی حضرات سے دوبارہ سمجھ لیں، کیونکہ بہرحال ایک حساس مسئلہ ہے، نازک ہے، اور چھیڑنا ضروری اس لیے تھا کہ اس میں کمی اور کوتاہی بہت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہم دین کے ایک اہم مسئلے سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتیں ہیں، ان پانچ باتوں میں یہ زکات بھی ہے. تو اس زکات کے مسئلے کے متعلق مسائل کا پوچھنا مہربانی فرما کر کہ علماء سے مفتیان کرام سے اس کو سمجھ لیں اور پھر ساری زندگی کے تعلیے تاکہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. ایک اہم بات زکات سے متعلق یہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تاجر حضرات سمجھتے بھی ہیں اور کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکات کا جو کیلکولیشن اور حساب ہے وہ پرچیز پرائس پر نہیں بلکہ سیلنگ پرائس پر ہوگا، یعنی قیمت خرید، جس قیمت میں مال خریدا اس پر زکات کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ جس قیمت پر مال فروخت ہوتا ہے اس قیمت پر ہی زکات کا حساب ہوگا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ڈفرنس کی وجہ سے زکات زیادہ بنے گی، تو لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ مولوی سے پوچھو ہی نہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لہذا نہ پوچھیں گے نہ دینی پڑے گی. لیکن ملا بھی عجیب ہوتا ہے، زبردستی سر پہ سوار ہو جاتا ہے، جیسے میں سوار ہو گیا. تو یہ زکات کے متعلق یہ اہم بات. کچھ روزوں سے متعلق ہو جائے، روزوں میں ہے فدیے کا مسئلہ. فدیے کا مسئلہ یہ ہے، نمبر ایک بات یہ کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ کوئی ایسا مریض ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، چاہے مرد ہے یا چاہے عورت، دیندار ڈاکٹر نے علماء سے مشورہ ہوا تو اجازت دی کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ روزہ نہ رکھیں، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اور آئندہ ایسی صحت ملنے کی امید بھی نہیں ہے کہ یہ جو روزہ رمضان شریف کے چھوٹے تو آئندہ اس روزے کو قضا کر سکے، تو ایسے مرد یا عورت کے لیے اب اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے. لہذا کسی کی طبیعت رمضان شریف میں ناساز ہے، وہ بیمار ہے، لیکن رمضان شریف کے بعد وہ صحت مند ہو جائے گا، تو وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا. فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ساری اب آئندہ ساری زندگی امید نہ ہو کہ اتنی پاور، اتنی صحت اور ایسی اس کی ہیلتھ اتنی اچھی اور ایسی کمپٹیٹیو ہو جائے گی کہ آئندہ وہ روزہ رکھ سکے. تو اس صورت میں اگر وہ آئندہ روزہ رکھ سکتا ہے، اتنا آئندہ اس کی صحت روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ فدیہ نہیں دے سکتا. فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بالکل امید نہ رہے کہ اب آئندہ صحت ایسی نہیں ہوگی، تب فدیہ ادا کر سکتا ہے، تب فدیہ ادا کرنا چاہیے. لیکن فدیہ ادا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، یا کوئی عورت ہے، اور وہ کئی عرصے سے فدیہ ادا کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا فدیہ روزے سے پہلے نہیں دے سکتے. مثلا ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا، اس نے فدیہ پہلے ہی دے دیا کہ جی مجھے تو روزے رکھنے ہی نہیں ہے، میری تو گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس نے فدیہ رمضان شریف سے پہلے یا روزے سے پہلے دے دیا، تو یاد رکھیے گا یہ اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. روزہ گزرنے کے بعد اس روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، دیا جائے گا. دادا اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو اس کو فدیہ دوبارہ دینا پڑے گا. اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھے کہ کسی نے روزے نہیں رکھے، فدیہ ادا کر دیا، اب اس کی کسی ڈاکٹر کے سے دوستی ہے، ہو سکتا ہے وہ دانتوں کا ڈاکٹر بھی ہو اور شاید میں وہاں بیان میں موجود بھی ہو، اس کو کوئی ایسی سپلیمنٹ کا پتہ چل گیا، ایسی کوئی طاقت کی گولی کا پتہ چل گیا، جس نے وہ طاقت کی گولی کھلائی وہ پھر سے جوان ہو گیا. یعنی اس کے اندر گویا کہ روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی اور پاور آ گئی، انرجی آ گئی. تو یاد رکھیے گا اگرچہ یہ فدیہ ادا بھی کر چکا ہے یا کر چکی ہے، اس کو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. اور اب آخر میں پھر یہی میں گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر میں نے جو یہ مسئلہ بتا کر آپ لوگوں کو تنگ کر دیا ہے، اب اس مسئلے کو دوبارہ علماء سے اور مفتی حضرات سے دوبارہ اس کو بھی سمجھ لیجئے گا تاکہ کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہے. اور ایک ضروری بات اور ہے، وہ یہ کہ ماشاءاللہ آج کل جو زمانہ آ گیا اس میں تراویح بھی فیشن ہو گئی ہے، اور تراویح فیشن اس معنی میں ہو گئی ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ، ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں کوئی حافظ قرآن موجود ہے، جیسے بھتیجا ہے یا بیٹا ہے، تو اس گھر میں تو تراویح کا پڑھانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر پھر وہاں پر آ کر تراویح پڑھے، چلو اس کی گنجائش ہے. لیکن جو فیشن کی بات ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ عجیب سی بات ہے کہ جس گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے ہی نہیں، وہ لوگ بھی باہر سے خاص طور پہ حافظ بلوا کے کہ جی ہمارے گھر میں تراویح پڑھاؤ. اور اکثر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے جی مسجد میں گرمی ہوتی ہے، مسجد میں گرمی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں حافظ بلا کر اور وہاں تراویحیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ हमारे भाई रिजवान के बच्चे जो है वो माशाल्लाह वो कुरान पाक की तरावी का एहतमाम करते हैं, बहुत ही खुशी है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इसको अपने करम से खैर बरकत का जरिया बनाए। बड़ी बरकत की चीज है कि वो हाफिज कुरान बच्चा कुरान पाक पढ़े और जिस घर में पढ़ा जाए सुना जाए और सुनने वाले सुनने वालियां उनके लिए बहुत ही खैर बरकत की चीज है। अल्लाह ताला इसको खैर बरकत का जरिया बनाए। हदीस शरीफ में आता है कि तबर्रक बिल कुरान, कुरान पाक से बरकत हासिल करो। तो कितनी बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह रमजान शरीफ के मुबारक महीना है और माशाल्लाह तरावी की प्यारी सुन्नत है। 20 रकअत तरावी अदा करने की कितनी प्यारी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये जिसके बारे में आपने फरमाया मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमजान शरीफ की ये तरावी अदा की तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे, मगफरत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। तो बड़ी मुबारक मजलिस है और मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ रिजवान भाई से भी, उनके दोस्त अहबाब घर वालों से भी, कि बंदा अपनी तबीयत की वजह से मजबूर हो गया, इसलिए क्योंकि इन दोस्तों का मुझ पर हक भी है और लेकिन मैं उस हक की कमी में जो कोताही हुई है कि मैं वो हक के मोहब्बत ना अदा कर सका तो उसमें मैं माजरत भी चाहता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि मैं खुद शरीक होता और इसकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन मेरी एक मजबूरी ऐसी है कि जिसकी वजह से मैं हाजिर ना हो सका। बहरहाल अल्लाह ताला इसको खैर बरकत का जरिया बनाए और जितने भी आने वाले और आने वाली हैं अल्लाह ताला उनका आना भी कबूल फरमाए और हाफिज जी का पढ़ना और सुनने वालों का सुनना भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसको अपने करम से मगफरत का और नजात का जरिया बनाए, खैर बरकत का जरिया बनाए और खैर बरकत हमारी जान में भी हो, हमारे घरों में भी हो, हमारे आमाल में भी हो, हमारी जिंदगी में भी हो। और उस खैर बरकत का नतीजा ये है कि हमारी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढल जाए और अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह को छोड़कर हम अल्लाह ताला के हकीकी तौर पर फरमाबरदार और इताअत गुजार और अल्लाह ताला के जो है की बात मानने वाले बंदे बन जाए। अल्लाह ताला अपने करम से हम सब की बेहिसाब मगफरत फरमाए, दराजात को बुलंद फरमाए, रहमत नाजिल फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा या अल्लाह अता फरमा दीजिए, अहले मकरूज के कर्जों को अदा फरमा दीजिए, अहले मुसीबत को अहले मुआफियत बना दीजिए, अहले मुश्किल की मुश्किलों को दूर फरमा दीजिए और या अल्लाह ताला अपने करम के सदक़े में हम सबको शरीयत और सुन्नत पर चलने वाला बना दीजिए और या अल्लाह अपने करम के सदक़े में तमाम गुनाहों से हिफाजत नसीब फरमा दीजिए और या अल्लाह ताला आने वाले आने वालियां जिनकी भी किसी किस्म की कोई हाजत है, कोई परेशानी है, अल्लाह उनकी हाजत की हाजत रवाई फरमा दीजिए, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा दीजिए, जो शोहर अपनी बीवियों पर जुल्म कर रहे हैं उनको जुल्म से बास फरमा, जो बीवियां शोहरों की नाफरमान बनी हुई है उनको मुती और फरमाबरदार बना, मियाँ बीवी में शोहर में और बीवी में आपस में मोहब्बत कायम फरमा दीजिए और या अल्लाह ताला जो औलादों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना दीजिए और या अल्लाह ताला हम सबको अपने छोटों पर शफीक और मेहरबान फरमा दीजिए, हमारे दिलों में नरमी डाल दीजिए, जो अपने हर रोजगार के सिलसिले में किसी किस्म की परेशानी में मुबतला है या अल्लाह ताला उसकी परेशानी को भी दूर फरमाइए। और भी जो हजरात और जो खवातीन जिस जो दुआ कराना चाहते थे या कराना चाहती हैं या अल्लाह अपने करम के सदक़े में या अल्लाह तमाम आफियतें राहतें नियामतें और रहमतें हम सबको नसीब फरमा दीजिए, किसी को भी महरूम न फरमाइए, किसी को भी महरूम न फरमाइए, किसी को भी महरूम न फरमाइए, अपना फजल खास अपना फरमा दें, अपना फजल खास को हम सब पर आम फरमा दीजिए या अल्लाह रमजान शरीफ के सदक़े में अपने फजल खास को हम पर आम फरमा दीजिए और या अल्लाह ताला आने आने वाले और आने वाले सब सबको अल्लाह वाला बना दीजिए, कुरान पाक पढ़ने वाले सुनने वाले या अल्लाह सबको अल्लाह वाला साहिब नस्बत बना दीजिए। और जो मांगा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम भलाइयां और खैर मांगी या अल्लाह वो हम सबको अता फरमा, जिन बुराइयों से और शर से पनाह मांगी हमें भी उससे पनाह अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबीका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नऊजु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ा मिन नबीका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.